تفصیل پیش کرتے ہیں۔ کوئٹہ کے علاقے ہزار گنجی کی فروٹ منڈی میں ہوئے دھماکے کے خلاف ہزارہ برادری کا دھرنا اتوار کو تیسرے روز بھی جاری رہا۔ اس دھرنے میں خواتین، بچے، ضعیف افراد اور مردوں سمیت تقریباً 500 افراد شریک ہیں، جن کا مطالبہ ہے کہ دھماکوں کے ملزمان کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جائے۔ دھرنے کے شرکا نے کہا کہ دھرنے کا مقصد اپنا پیغام پورے ملک تک پہنچانا ہے اور مطالبات تسلیم ہونے تک احتجاج جاری رہے گا۔ کوئٹہ کی فروٹ منڈی میں تین روز پہلے ہونے والے دھماکے میں 20 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں سے 8 کا تعلق ہزارہ برادری سے تھا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت امریکہ طالبان مذاکرات میں ایک دوست کے طور پر شریک ہے، اپنے مستقبل کا فیصلہ افغان افراد کو خود کرنا ہے۔ کوئٹہ کے واقعہ کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا اس میں کوئی فرقہ واریت کا ہاتھ ہے یا اس میں کوئی بیرونی ہاتھ ملوث ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی ترسیل روکنے کے لیے قائم عالمی تنظیم فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی سفارشات کی روشنی میں سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SECP نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت سے نمٹنے کے لیے نئے اقدامات کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان میں ذرائع ابلاغ اطلاع دے رہے ہیں کہ چین سے تعلق رکھنے والے انسانی سمگلر رشتے کرانے کے مراکز غیر قانونی طور پر چلا رہے ہیں، جہاں وہ غریب خاندان سے تعلق رکھنے والی خواتین شادی کی آڑ میں چین بھجواتے ہیں، جہاں ان کو زبردستی عصمت فروشی اور جسمانی اعضاء کی فروخت پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ ان خبروں کے بعد اسلام آباد میں چین کے سفارت خانے سے فوری طور پر رد عمل سامنے آیا، جس میں کہا گیا کہ چین میں ان چیزوں پر سخت پابندی ہے۔ اس عزم کا بھی اظہار کیا گیا کہ شادی کرانے کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ 5 سال پہلے پاکستان چین کے بعد چین کے سفیر نے چینی افراد کی پاکستان کی آمد میں تیزی آئی ہے اور اس مرتبہ بھی پاکستان میں $19 بلین کی سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ دہشت گردی سے متاثرہ شمالی وزیرستان سے فوجی کارروائی، ضرب عزم کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے لوگوں کی رجسٹریشن اور واپسی نہ ہونے کے خلاف قبائلیوں نے اسلام آباد میں اس وقت تک احتجاجی دھرنے کی دھمکی دی ہے جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں کر لیے جاتے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
شمالی وزیرستان کی سیاسی اتحاد کی چیئرمین ملک غلام خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
7-8 ہزار لوگوں کا ڈیٹا میرے پاس پڑا ہے۔ ان لوگوں کو ابھی تک شروع دن سے، جب آپریشن دربادر شروع ہوتا تھا تو اسی دن سے ان لوگوں کو نہ ریشن ملا ہے اور نہ ان کا رجسٹریشن ہوا ہے اور نہ مالی امداد ملا ہے۔ یہ بہت غریب لوگ ہیں، اس لیے ہم نے اسلام آباد کو کل صبح 9 بجے شہید بدر کا دیر پر سے روانہ ہوتے اسلام آباد نیشنل پریس کلب تک، وہاں سے دھرنا دیں گے۔
وفاق زیر انتظام قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے FDMA کے ترجمان احسان داول نے بتایا کہ نقل مکانی کرنے والوں کی باقاعدہ رجسٹریشن کا سلسلہ December 2014 میں ختم ہوا ہے۔
جب ضرب عزم شروع ہوا تو December 2014 تک 6 مہینے تک ہم نے رجسٹریشن کا عمل جاری رکھا، اس کے بعد پھر رجسٹریشن کا عمل رک گیا سرکاری طور پر، اس لیے اب مزید چونکہ رجسٹریشن کا عمل تو ہو ہی نہیں جاتا۔ البتہ جو افغانستان سے ہمارے TDPs آتے ہیں، ہمارے جو بے گھر بھائی ہیں وہ آتے ہیں، تو ان کے لیے ہم نادرا سے ویریفیکیشن کے بعد رجسٹریشن کر لیتے ہیں۔ اب یہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یا تو کسی وجہ سے ڈی رجسٹرڈ ہے یا نادرا سے ویریفائیڈ نہیں ہوئے ہیں۔ ہم نے حکومت کے ساتھ بات چیت ہم کر رہے ہیں، تو جو ہی وہاں سے گرین سگنل مل جائے ہم ان کو رجسٹریشن دے دیں گے۔
ادھر ایک اور سابق قبائلی ضلع اورگزئی کی قوم ماموزئی سے تعلق رکھنے والے نوجوان نقل مکانی کرنے والوں کی باعزت واپسی، مسمار شدہ گھروں کے اثرینوں تعمیر اور بند کیے جانے والے راستوں کی کھولنے کے لیے پشاور میں بھی سوموار ہی کے روز مظاہرہ کریں گے۔ دری اسنا پختونوں کو درپیش انتظامی اور سیکورٹی کے مسائل کے نعرے پر بننے والی پختون تحفظ تحریک کی زیر اہتمام اتوار کے روز شمالی وزیرستان کے ضلع ہیڈ کوارٹر میران شاہ میں ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کیا گیا۔ جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور ان سے تحریک کے رہنماؤں منظور پشتین، محسن داوڑ اور علی وزیر سمیت کئی ایک رہنماؤں نے خطاب کیا۔ پختون تحفظ تحریک کے رہنماؤں نے حکومت سے پختونوں کو درپیش مسائل، بالخصوص جان و مال کی حفاظت فراہم کرنے اور تمام گرفتار کارکنوں اور رہنماؤں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
متحدہ حزب اختلاف نے انتخابات کے دوران الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال کی مخالفت کی ہے اور بیلٹ پیپر سے ووٹ ڈلوانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارت میں انہوں نے انتخابی عمل کے عدم شفاف ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کی دھمکی بھی دی ہے۔ پاکستان بھارت کشیدگی کے باعث متنازع کشمیر میں منقسم کشمیریوں کے ملاپ کے لیے چلنے والی بس سروس تعطل کا شکار ہے، جس کی وجہ آر پار تقسیم رشتے داروں کے درمیان ملاپ کا راستہ منقطع ہو گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ بھارتی انتخابات کے بعد جنگ بندی لائن، آر پار سفر اور تجارت بحال ہو سکے گی۔ تفصیلات سنیے مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ میں۔
پلوامہ حملے کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی کے سبب کشمیر میں جنگ بندی لائن آر پار منقسم خاندانوں کے آپس میں ملاب کے لیے چلائے جانے والی بس سروس بھی تعطل کا شکار ہے۔ ڈیڑھ ماہ سے جاری تعطل کے باعث کشیدگی سے قبل بس سروس کے ذریعے آر پار سفر کرنے والے کئی افراد دونوں اطراف پھنس کر رہ گئے ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد اور بھارتی کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سری نگر کے درمیان ایل او سی چکوٹھی کے راستے چلنے والی ہفتہ وار بس سروس 25 فروری سے بند ہے۔ بھارتی کشمیر کے علاقے سوپور کی راشی شاہدہ بیگم بھانجے کی شادی میں شرکت کے لیے 21 جنوری کو ایل او سی چکوٹھی کے راستے مظفر آباد پہنچی تھی، جو بس سروس کی معطلی کی وجہ سے واپس جانے کے لیے سخت پریشان ہیں۔
بس بہت پریشانی ہے، گھر جانے کا من کرتا ہے، بچے بھی گھر میں ہیں تو پھر جانے نہیں دیتے، کس طرح جائیں گے؟ تو پریشان ہے، وہ بھی ادھر پریشان، ہم بھی پریشان۔
جنگ بندی لائن آر پار بس سروس کے ذریعے ہر سال ہزاروں کشمیری دونوں اطراف آپس میں ملاقاتیں کرتے ہیں۔ مظفر آباد کے تاجر خواجہ شبیر احمد نے اپنے رشتے داروں سے ملاقات کے لیے سری نگر مظفر آباد بس سروس سے بھارتی کشمیر جانے کی تیاری کر رکھی تھی، لیکن بس سروس کی بندش نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔
بھارت کے لوگوں کے آپس میں رشتے داروں کا ملنا جلنا، خوشی غمی میں آنے جانے کی اچانک جو ہے وہ بند ہو گئی، یہ بند ہونی نہیں چاہیے۔ ریاستی طور پہ تو ٹھیک ہے، الگ الگ خطے ہیں، لیکن رشتے داریاں تو سب کی ایک ہی جگہ ہے، آنا جانا ہے، اس کو کھولنا چاہیے اور اس کو تو کسی صورت میں بھی ان کو بند نہیں کرنا چاہیے۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے جنگ بندی لائن آر پار سفر اور تجارت کے نگران ادارے ٹاٹا کے ناظم شاہد احمد نے امید ظاہر کی کہ بھارت میں انتخابات کے بعد آر پار بس اور ٹرک سروس بحال ہو جائے گی۔
بھائی پھر بھی ہم کو تو ایسا کس طرح نقصان نہیں ہو رہا، لیکن یہ ہے کہ جو لوگوں کا ٹریول ہے وہ تو ابھی جو لوگ اسٹک اپ ہیں ان کے لیے مسئلہ ہے، جنہوں نے جانا ہے دے کین بی ریگارڈنگ دی انفارمڈ، وہ تو کوئی ایسا پریشر نہیں ہے ہمارے اوپر۔
پاکستان اور بھارت نے اپریل 2005 میں عالمی برادری کی معاونت سے منقسم کشمیر کے دو بڑے شہروں سری نگر اور مظفر آباد کے درمیان عشروں سے آپس میں جدا کشمیری خاندانوں کے ملاب کے لیے بس سروس کا آغاز کیا تھا، جسے بعد میں دو دوسرے علاقوں کے درمیان بھی شروع کیا گیا، جبکہ سن 2008 میں اعتماد سازی کے اقدام کے طور پر سری نگر مظفر آباد اور راولاکوٹ اور پنچھ کے درمیان ٹرک سروس کے ذریعے بین الکشمیر تجارت کا بھی آغاز کیا گیا۔ تاہم ماضی میں بھی پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان کشیدگی کے باعث بس اور ٹرک سروس عارضی طور پر معطل ہوتی رہی ہیں۔ روشن مغل، اردو وی او اے، مظفر آباد۔
فلسطین کے صدر محمود عباس نے ہفتے کے روز نئی حکومت سے حلف لیا، جس کی قیادت ان کی طاقتور فتح پارٹی سے تعلق رکھنے والا ایک حمایتی کرا ہے، جس اقدام کو ان کے حریف حماس نے مسترد کر دیا ہے کیونکہ اس سے اتحاد کی کوششوں کا دھچکا لگا۔ نئی تشکیل دی گئی حکومت میں معیشت دان اور عباس کے ایک دیرینہ مشیر محمد اشتیہ وزیر اعظم ہوں گے۔ فلسطینی اتھارٹی کی حکومت مغربی کنارے میں قائم ہے۔ وزیر خارجہ ریاض المالکی اور وزیر خزانہ شکری بشارہ اپنے عہدوں پر فائز رہیں گے۔ شتیہ کو 10 مارچ کو وزیر اعظم نامزد کیا گیا تھا، وہ رمی الحمدلیل اللہ کی جگہ لے رہے ہیں۔ وہ وزارت داخلہ اور مذہبی امور کے قلمدانوں کی بھی نگرانی کریں گے، جب تک کہ ان عہدوں پر نئے وزیرات تعین نہیں کیے جاتے۔ غزہ میں حکمران متحارب حماس گروپ نے اس اقدام کو متحد ہونے کی کوششوں کے لیے نقصان دہ قرار دیا ہے۔ اس موقع پر حماس کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ علیحدگی پسند حکومت ہے جسے کوئی قومی جواز حاصل نہیں، اور اس سے غزہ کو مغربی کنارے سے الگ کرنے کے امکانات کو تقویت ملے گی۔ عباس کی فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے دو دھڑوں نے شتیہ کی حکومت کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے۔ آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں ایک نائٹ کلب کے باہر فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم ایک سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام نے کہا کہ فائرنگ کا واقعہ اتوار کی صبح سویرے احران میں واقع نائٹ کلب کے باہر پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق ایک شخص نے اپنی گاڑی کے اندر سے ہجوم پر فائرنگ کر دی، جس کے باعث ایک سیکیورٹی اہلکار ہلاک جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہفتے کی رات ٹویٹر پر جاری اپنے پیغامات کے ایک سلسلے میں ان اطلاعات کی تردید کی ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ صدر نے میکسیکو کی سرحد پر بارڈر کنٹرول کے لیے ایک عہدیدار کو یہ کہا تھا کہ وہ یہ بارڈر بند کر دیں اور اگر انہیں قانونی مسائل کا سامنا ہوا تو وہ بحیثیت صدر ان کی سزا معاف کر دیں گے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پامپیو اتوار کے روز کولمبیا کے سرحدی قصبے کاکوٹا جا رہے ہیں جہاں وہ وینزویلا سے تعلق رکھنے والے پناہ گزینوں سے ملاقات کریں گے۔ کاکوٹا ان متعدد پناہ گزینوں کا مسکن بن گیا ہے جو وینزویلا میں بھوک اور تشدد سے بچنے کے لیے ملک چھوڑ کر یہاں پہنچے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی صاحبزادی ایوانکا ٹرمپ اتوار کو ایتھیوپیا کے دارالحکومت ادیس ابابا پہنچ گئی ہیں جہاں وہ افریقی خواتین کی معاشی خود مختاری اور ان کو مضبوط بنانے پر ہونے والے سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گی۔ نیو یارک کے اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں یورپی یونین سے اخراج سے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے برطانیہ کو 6 ماہ کی مہلت ملنے کے بعد اس کے حامی اور مخالف دونوں حلقوں نے اپنی مہم تیز کرنے کا عزم کیا ہے۔ اس طرح برطانیہ کی یورپی یونین سے معاہدہ کیے بغیر نکلنے کا فوری خطرہ ٹل گیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ برطانیہ مئی میں یورپی یونین کے انتخابات میں حصہ لے سکتا ہے۔ برطانیہ میں قانون ساز وزیر اعظم ٹریسا مے کے مجوزہ بریکسٹ معاہدے کو منظور کرنے پر آمادہ نظر نہیں آتے، جس سے سیاسی افراتفری طویل ہو سکتی ہے۔ لندن سے وائس امریکہ کے نمائندے ہنری رجول کی رپورٹ مبشر علی زیادی سے سنیے۔
برطانیہ کا یورپی یونین سے اخراج ایک بار پھر تاخیر کا شکار۔ نئی ڈیڈ لائن 31 اکتوبر ہے، یعنی ہیلووین۔ بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ اس دن یہ ڈراؤنا خواب ختم ہو جائے۔ عام لوگ اس پر یوں تبصرے کر رہے ہیں۔ کسی کے بھی قابو میں کچھ نہیں ہے، سب الجھا ہوا ہے، بدقسمتی سے سب گڑبڑ ہے، یہ پریشان کن بات ہے۔ یہ تھے عام لوگوں کے تاثرات۔ یورپی کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے جمعرات کو علی الصباح مہلت بڑھانے کا اعلان کیا اور برطانیہ کے لیے یہ پیغام بھیجا،
پلیز ڈو ناٹ ویسٹ دس ٹائم،
برائے مہربانی اس وقت کو ضائع مت کیجیے۔ یہ تھے ڈونلڈ ٹسک کے الفاظ۔ جمعرات کو برطانوی پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم ٹریزا مے نے ایک بار پھر سمجھوتے کی ضرورت پر زور دیا۔
The choices we face are stark and the timetable is clear.
ترجیحات ہمارے پیش نظر ہیں اور نظام الاوقات واضح ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں کسی معاہدے پر اتفاق رائے کے لیے کوششوں کو تیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ قومی مفاد میں ہے۔ یہ تھے ٹریزا مے کے الفاظ۔ اگر برطانوی پارلیمان بریگزٹ معاہدے کی توثیق کر دیتی ہے تو برطانیہ اکتوبر سے پہلے بھی اتحاد سے نکل سکتا ہے۔ یورپی یونین کے رکن ملکوں میں یورپی پارلیمان کے انتخابات 23 مئی کو ہوں گے۔ اگر برطانیہ تب تک اتحاد میں موجود رہا تو اسے ان انتخابات میں حصہ لینا پڑے گا، لیکن ان سے سیاسی خلیج بڑھے گی۔ یو کے ان اے چینجنگ یورپ پروگرام کے تجزیہ کار ایلین ویجر نے اس پر تبصرہ کیا۔ یورپی انتخابات صرف اس نقطے پر نہیں لڑے جائیں گے کہ یورپی پارلیمان کے ارکان کو کیا کرنا چاہیے، بلکہ شناخت اور خفگی کے معاملات پر بات ہوگی۔ یہ تھے ایلین ویجر کے الفاظ۔ ٹریزا مے کا تجویز کردہ معاہدہ ان کی اپنی پارٹی کے درجنوں قانون سازوں نے مسترد کر دیا تھا جو یورپی یونین کے ساتھ ایک کمزور تعلق چاہتے ہیں۔ بریگزٹ کے حامی کنزرویٹو رکن پارلیمان جیکب ریس موگ نے کہا، لوگ 29 مارچ کو یورپی یونین سے اخراج کی توقع کر رہے تھے اور اب ہم ہیلووین تک انتظار کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ علامتی تعلق بھی ہے۔ یہ تھے جیکب ریس موگ کے الفاظ۔ ٹریزا مے جلد سمجھوتے کی خاطر اپوزیشن لیبر پارٹی سے بھی رابطہ کر رہی ہیں جو یورپی یونین کے ساتھ قریبی تعلقات چاہتی ہے۔ اگرچہ یورپی یونین نے برطانیہ پر زور دیا ہے کہ اضافی وقت کو دانش مندی سے استعمال کیا جائے، لیکن برطانوی پارلیمان جمعرات کو ایسٹر منانے کے لیے 2 ہفتوں کی چھٹی پر چلی گئی ہے۔ ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور صومالیہ کے ایک وزیر نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ صومالیہ میں داعش گروپ کے نائب لیڈر ایک فضائی حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا۔ اس وقت آپ پروگرام سن رہے ہیں آپ کی دنیا، اور یہ میگزین پروگرام ہے جو آپ کے لیے اسد حسن پیش کرتے ہیں، ان کے ساتھ فائزہ ہیں، پروڈیوسر کے طور پر کام کریں۔ اب ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پھر اسد حسن پروگرام میں جو باقی ان کی سیگمنٹس ہیں ان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو خبروں سے بہجت کو اجازت دیجیے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور ہمارا پروگرام آپ کی دنیا, جس میں سیگمنٹ ہے ہمارا ایجوکیشن الف سے یہ تک, اور آج ہم بات کریں گے کوالٹی آف ہائر ایجوکیشن, یعنی اوپر کی سطح کی جو تعلیم ہے, اعلیٰ جو تعلیم ہے, اس کے اندر معیار کیا موجود ہیں اور ان کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. ڈاکٹر نور فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں, اینالسٹ ہیں اور اس تجزیہ کار ہیں اور بذات خود ایوارڈ وینر ایجوکیشنسٹ ہیں انوویشن ایکسلنسی کے اوپر امریکہ کے محکمہ خارجہ سے, اور بہت بڑا ایوارڈ مارٹن لوتھر کنگ وہ ایوارڈ انہیں ملا. بات ہم کرتے ہیں پاکستان کے اندر ہائر ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈس کے اوپر, اس کی کوالٹی کے اوپر. ڈاکٹر نور بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے.
جی
ڈاکٹر صاحب, ہم یہ سنتے تو ضرور رہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر خاص طور پہ پچھلے اگر ایک اشرے یا دو اشروں میں جائیں, سو پی ایچ ڈیز اور ایم فلز مختلف پروگرام شروع ہوئے ہیں, اس میں نمبر تو بہت بڑا ہے ریسرچ کے شعبوں کے اندر بھی, لیکن وہ کتنے کوالٹیٹیو ہیں ایک بات, کتنے پروڈکٹیو ہیں, اور ان میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو باقی دنیا کے لیے ایگزیمپلری ہوں, قابل تقلید, قابل مثال ہوں, اور کوئی نئی چیز دنیا کے سامنے آئی ہو ان ریسرچز کی بنیاد کے اوپر.
جی بالکل بالکل, میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں کہ پچھلے ایک ڈیکیڈ اینڈ سو میں ابھی بھی بلکہ پی ایچ ڈی جو ہے پروگرام کو بہت پرائیورٹی بیسس کے اوپر جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے وہ فالو کر رہا ہوتا ہے اس کو, اور ایون باہر بھیجتے ہیں ریسرچرس کو واپس پاکستان آنا ہوتا ہے, بٹ اسٹل وی نیڈ تھاؤزنڈ آف مور ایشو. مگر آپ نے جو بات ریز کی ہے کہ اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے یا اس کی جو کوالٹی ہے, اس کی ایفیشنسی ہے, اس کے اوپر ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ ابھی ہم اگر دیکھتے ہیں تو پاکستان کا چاہے وہ پی ایچ ڈی کا ریسرچ ہو یا ایم فل کا ریسرچ ہو, جب ریسرچ اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو ان کا آئیڈیا یہ ہوتا ہے ریسرچ کے لیے کیپنگ ان ویو دی گورننس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ایفیشنسی آف دی پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشن ایز ویل ایز دا پرائیویٹ سیکٹر انسٹیٹیوشن. پرائیویٹ سیکٹر میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی اور گورننس اسٹرکچر چونکہ وہ اسمال لیول کے اوپر آپریٹ ہو رہا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو پبلک سیکٹر یونیورسٹی, تو وہ کچھ بہتر ہوتا ہے, بٹ ان اینی کیس ایشوز دونوں جگہ ہیں. اور اس میں ہے یہ ہے کہ جو ابھی ہمیں ہمارے پاس بھی اسٹوڈینٹس آتے ہیں اور وہ بچے بھی جو باہر سے کر کے آتے ہیں اور ہمیں ان کے انٹرویوز کرنے ہوتے ہیں فردر جابس کے لیے بھی, تو جو ہمیں انفارمیشن جو پتہ چلتا ہے یا جو ہماری نوٹس میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نارملی جو کاپی پیسٹ کا جو
میں صرف آنا بھی جا رہا ہوں کہ یہ جو انٹرنیٹ ایرا ہے, ایکسپلورر کا ایرا ہے, اس نے کتنی چیزیں مشکل یا آسان تو بظاہر بنا دی,
ہاں زندگی کو آسان کیا ہے بہت زیادہ, ریسرچ کو آسان کیا ہے آج سے 15 سال پہلے کی نسبت اگر آپ دیکھیں آپ, تو آسان کیا ہے وہاں اگر آپ آپ فوراً کر لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ نے 6 منتھ یا 1 سال میں آپ نے تھیسس لکھ لیا ایم ایس کا یا 1.5 سال میں اپنے پی ایچ ڈی کا, لیکن ایکچولی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے باٹم لائن اس کی کیا ہے اور آپ نے اس کو اس ریسرچ کا میننگ, اور نارملی کیا ہوتا ہے کہ وہ ریپروڈیوس کیا ہوتا ہے وہی جو آلریڈی ایگزسٹنگ ریسرچ ہوتا ہے.
ایک تو وہی بات ہے, جیسے میں ذرا سے یہ ہم ہائر ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈس کے اوپر جاتے ہیں, لیکن آپ نے جس نقطے کے اوپر ہم ابھی ہیں, ایک تو یہ ہو گئی نا کہ کاپی اینڈ پیسٹ ہے جو پلیجرزم ہے, دوسری طرف ری پروڈکشن ہے. پلیجرزم نہ بھی ہو کہ آپ نے لفظ بلفظ کاپی نہیں کیا, لیکن آپ نے اسی تھاٹ کو اسی سوچ کو نئے لفظوں میں لکھ دیا ہے, تو بھی ریسرچ تو نہ رہی نا وہ.
نہیں نہیں وہی میں نے آپ سے کہا کہ وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا, دیکھیں ریسرچ جو ہے وہ ایک نالج پروڈکشن ہے ان اے نالج ان اے مارکیٹ. تو اب دنیا میں اس وقت دیکھیں کہ اگر آپ کو گروتھ شاید پاکستان کی باقی ڈیولپمنٹ کنٹریز ڈیولپنگ کنٹریز کی کمپیئر کمپیرزن میں دیکھیں گے تو شاید نمبرز میں بہت نظر آئے گی, لیکن وہ ایک جسے کہتے ہیں نالج مارکیٹ کے اندر آپ نے کیا نئی چیز دی, اس کی بہت شدت سے وہ ایک چیز مس کر رہی ہے پاکستان کے اندر, کیونکہ ہم صرف نمبرز بڑھا رہے ہیں ہم صرف, اور دوسرا یہ ہے نا کہ اس میں دیکھیں ریسرچ کے اندر جو ہمارا جو یونیورسٹیز ہیں نا پبلک سیکٹر یونیورسٹیز, وہ موسٹلی ٹیچنگ یونیورسٹیز میں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں, ان کے ہاں یہ ہے کہ آپ ٹیچنگ ہیوج کلاسز ہوتی ہیں, اب کلاس روم انوائرمنٹ کا بھی بہت بڑا ایشو ہے کہ بچے اگر سردی میں بیٹھے ہیں تو ان کے پاس ہیٹنگ سسٹم نہیں ہے, گرمی میں ہے تو ان کے پاس کولنگ کا یا ان کے پاس ایون سم ٹائم الیکٹریسٹی اویلیبل نہیں ہے, اور ٹیچر کی کنسنٹریشن کتنی ہے, پھر ایک ٹیچر کا جو لوڈ ہے جس میں اس نے ٹیچ بھی کرنا ہے, اس نے ریسرچ خود بھی کرنی ہے نیچرلی, اس کی بھی اپنی ایک گروتھ ہے ٹیچنگ کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہائر ایجوکیشن میں اس نے خود کرنا, پھر اس نے کروانا ہے تھیسس, تو نیچرلی پہلے تو ٹیچر کا اپنی لیول آف انڈرسٹینڈنگ اور کمپریہنشن آف دا ایشو اتنا ہائر ہونا چاہیے کہ وہ ایک پی ایچ ڈی کے بچے کو گائڈ کر سکے اور اس کو ایک روڈ میپ دے سکے. تو یہ وہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ کوالٹی آف ہائر ایجوکیشن وہ بڑھنے کے بجائے آپ کے پاس اس کا ڈکلائن آ رہا ہے.
سو اب اس ڈکلائن کو بہتر کہ ایک تو آپ نے ٹیچرز کی بات کی کہ ان کا اپنا جو اسٹینڈرڈ ہے ان کے اپنے معیار ان کی اپنا نالج وہ بہتر ہونا چاہیے, اس کے علاوہ اس کو سسٹم کے ساتھ اس کی مانیٹرنگ کا نظام کیسا بنایا جائے کہ وہ کوالٹی جو ہے وہ اس کے اندر ایوالو بھی ہو شامل بھی رہے اور لوگ آف کورس ڈسکریج بھی نہ ہوں لیکن کوالٹیٹیو کام جو ہے وہ سامنے آئے.
جی دیکھیں اس میں دو طرح کی چینجز ہوں گی, ایک تو انکریمنٹل چینجز ہیں جو کہ آتے آتی جاتی ہیں اور وہ کنٹینیوڈ رہتی ہیں, لیکن ایک اس کے اندر آپ کو جو ہے اسٹرکچر چینجز بھی لانی پڑیں گی, اسٹریٹجیز کی چینجز بھی لانی پڑیں گی. اس میں ایک آپ کو اندازہ ہوگا, ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے پاکستان کے اندر جو کہ اسپیسیفکلی اس کا مینڈیٹ یہ تھا کہ وہ ہائر ایجوکیشن کو پروموٹ کرے اور نہ صرف پروموٹ ان نمبرز کرے بلکہ اس کی کوالٹی بھی بڑھائے. لیکن اگر آپ بجٹری سچویشن دیکھیں تو جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ 0.29% اس وقت صرف اس کا بجٹ جی ڈی پی کا خرچ ہو رہا ہے یہ پاکستان کے اندر. لیکن اگر آپ اس کو کمپیئر کریں صرف ڈیولپ جو آپ کی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں تو اس میں 2.4% ہے ہائر ایجوکیشن کے اوپر, ادر وائز تو آپ اراؤنڈ 2 آپ پہنچ گئے ہیں. لیکن جو صرف ہائر ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے تو 0.24% مینس کہ یہ 0.5% بھی نہیں ہے جی ڈی پی کا جو آپ خرچ کرتے ہیں. دیکھیں ریسرچ جو ہے یہ بڑا سیریس ٹاسک ہوتا ہے, اس میں آپ کو بہت سارے ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے, انسٹرومینٹس کی ضرورت ہوتی ہے, سم ٹائم آپ کو لیبورٹریز کی ضرورت ہے, آپ کو بکس کی ایکسس کی, ٹریولنگ کی, فنڈنگ کی, یہ سب چیزوں کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے نئی چیز ایکسپلور کرنی ہوتی ہے. جب آپ نہیں یہ سارا آپ پرووائڈ کریں گے تو نیچرلی جو ایگزسٹنگ اسٹڈیز ہیں جیسے ہم نے پہلے بات کی پھر وہ کاپی پیسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے.
ایک تو آپ نے خود بھی کہا ہے نا کہ آپ کو
فنڈنگ یا ریسورسز
میں کہ یہ بہت ساری چیزیں گریجولی, ایون فنڈنگ بھی گریجول ہوگی اور ریسورسز بھی گریجول آئیں گے, کوالٹی بھی بہتر ہوگی. ہمیں یہ بتائیے گا کہ پچھلے غالباً پریزیڈنٹ مشرف آ رہا تھا جس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اوپر خاص طور پہ فوکس کیا گیا ہے, سو اس کے بعد سے اب تک آف کورس دو ڈیکیڈز تو ہو گئے ہیں, ان دو ڈیکیڈز میں کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے کوالٹی کے اندر معیار کے اندر؟
نہیں دیکھیں بالکل جہاں تک نمبرز کی بات ہے یا ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کی گروتھ کی بات ہے اٹسلف وہ تو گرو کیے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اتنی یونیورسٹیز گریجویٹ اینڈ پوسٹ گریجویٹ نہیں تھی جتنی اب آپ کو یونیورسٹی نظر آتی ہیں آفٹر 2002. اچھا انہوں نے کیا کیا ہے کہ نمبر آف اسٹوڈینٹس کو بھی تو ہمیں کیٹر کرنا ہے کیپنگ ان ویو آف یور پاپولیشن گروتھ, تو وہ بھی ایک ایشو تھا جس کی وجہ سے اگر اب وہ بچے جو پبلک سیکٹر میں نہیں جا سکتے اپنے میرٹ کی وجہ سے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایجوکیشن ایٹ لیسٹ وہ ماسٹرز ڈگری تک وہ چلے جاتے ہیں. اس سے یہ ہوا ہے ہائر ایجوکیشن سے یہ ہوا ہے بہت اچھا ایک جو ہے وہ آئیڈیا تھا ہائر ایجوکیشن کمیشن ہونا چاہیے جس کا کام ایکچولی یہ تھا کہ وہ فنڈنگ تو خیر گورنمنٹ کو میں ابھی بھی سمجھتی ہوں کہ اپنے پاس اس کو رکھنا چاہیے, لیکن ریسرچ کی فنڈنگ اور اس کے ساتھ ساتھ مانیٹرنگ اور اس کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلٹی تھا پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنز کا اور خاص طور پہ ان بورڈ ممبرس کا جو کہ ان بورڈ آف گورنرز میں ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے, ان کے اوپر بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے کیونکہ بورڈ آف گورنرز کو اٹسلف یونیورسٹی کے اسٹرکچر پرابلم کا نارملی علم ہی نہیں ہوتا
صحیح
کہ پرابلمس ہیں کیا. تو اگر ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی اور ان کا بھی مانیٹرنگ ایچ ای سی کے ساتھ اس طرح سے لنک کیا جاتا کہ یہ صرف آپ ٹیچرز تک نہیں ہوتا, اور پھر تھوڑا سا جو مجھے نظر آتا ہے اتنے عرصے میں چونکہ میں پارٹ ہوں اس کا بھی, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایچ ای سی کی سائٹ پہ بہت بڑی کنفیوژن ہے کہ کس طرح کی ہائر ایجوکیشن پالیسی کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اور اٹسلف ایچ ای سی جو ہے وہ مور آف اے بیوروکریٹک آرگنائزیشن بن گئی جو کہ اگر بیوروکریٹک ہی ہونا تھا تو فیڈرل گورنمنٹ میں منسٹری آف ایجوکیشن ہی ہوتی اور وہ بیوروکریسی آلریڈی اس میں تھی. تو یہ اور کنفیوژن بھی ہے اور کچھ بیوروکریٹک ایلیمنٹ ایچ ای سی کے اندر ہے, ان کو خود ابھی اس چیز کے لیے بہت ٹائم لگا ہے سمجھنے میں اور ابھی بھی نہیں کہ ان کو. اچھا کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پالیسی کو ایز سچ کوئی کمپریہنسو پالیسی نہیں بناتے بلکہ وہ ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے ہی انہیں لگتا ہے. جیسے دنیا میں کیا جی ہمیں بی ایس ڈگری چاہیے, ایک دم ریئیکشن ہے سارے کالجز سے آپ بی اے ختم کرو اور یونیورسٹیز میں بی ایس شروع کر دو. اب آپ یہ سوچئے کہ اب آپ بی ایس جب کرائیں گے, یونیورسٹیز کی ایک کیپیسٹی تھی,
صحیح
ٹھیک ہے, پی ایچ ڈی ٹیچرس کی جو کیپیسٹی تھی وہ بیسیکلی ایم اے ایم ایس اور پی ایچ ڈی کی تھی. آپ نے کیا کیا کہ آپ نے فرسٹ سیمسٹر سے بچے جو کہ تھرڈ ایئر کے بچے ہوتے ہیں آپ نے ان کو اٹھا کے یونیورسٹی بھیج دیا جن کے ہیوج نمبرس ہیں. اس سے کیا ہوا کہ کلاس روم کے اندر اسٹرینتھ اتنی بڑھ گئی ہے کہ جہاں آپ کوئی نالج جنریشن کی بات کرتے ہیں وہاں آپ صرف یہ کرتے ہیں کہ اپنا کریکولم کا جو کانٹینٹ ہے اس کو ڈلیور کیا, اور یہ وہ کوشش ہوتی ہے کہ کیسے ہماری آواز بچوں تک پہنچ جائے.
ٹھیک ٹھیک اچھا,
تو وہ جو سارا سسٹم ہے اس کو ہم ریئیکشن میں جو پالیسی آ رہی ہے نا, زیادہ جو پرابلم مجھے لگتا ہے, اس سے ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ آپ ریئیکٹ کرتے ہیں.
ٹھیک ہے,
جو ہائر ایجوکیشن کی پالیسی ہے نا وہ ریئیکٹیو زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ایک کمپریہنسو. ایک تھاٹ اس کے پیچھے ریشنلٹی جیسے ہوتی ہے نا, ایک تھاٹ ہوتی ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. کبھی ہم نیچرل سائنسز کی طرف ٹلٹ بہت کر لیتے ہیں, پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں سوشل سائنسز کو ہمیں بہت, ہم نے اس کو بھی لے کر آنا ہے ساتھ اپنے ایک ہیومن بینگ کی جو ڈیولپمنٹ ہے, ہیومن مائنڈ کی ڈیولپمنٹ ہے, ریڈیکلائزیشن ہے اور فنڈامنٹلزم ہے, یہ جو بڑا ہے اس کے ساتھ ساتھ پر ہیپ سوشل سائنسز کی ڈیولپمنٹ کی بہت سخت ضرورت تھی جس کو اب بیلنس کیا جا رہا ہے.
ٹھیک ہے, میں اس سے پہلے کہ کچھ کالز بھی میں شامل کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے اپنے آخری سوال کے ساتھ, دیکھتے ہیں کیا اس سیگمنٹ میں ہمارے آج پہلے کالر کون ہے ہمارے سیگمنٹ الف سے یہ تک میں. جی السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے بات کریں؟
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام,
کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے,
فرمائیے, کون سا بات کر رہے ہیں اور ڈاکٹر نور فاطمہ سے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟
ہیلو,
جی فرمائیے گا, آپ کون سا بات کر رہے ہیں ہماری مہمان ڈاکٹر نور فاطمہ سے, آپ کیا آپ سوال کرنا چاہیں گے؟ لائن ان کی ڈراپ ہوگی, دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دوسرے کالر آج کون موجود ہیں. اچھا ڈاکٹر نور, یہ بتائیے گا کہ بہرحال منیمم ریسورسز کے باوجود ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک ٹرائی کی ہے پاکستان کے اندر, انٹرنیشنل انوائرمنٹ کے اندر اپنے جو برینز ہیں جو لوگ ہیں ان کو ریسرچز کے لیے بھیجا ہے. سو نئی چیزیں آف کورس ایوالو تو ہوتی ہیں جب آپ دوسرے معاشروں دوسرے سسٹمز کے اندر سے کچھ لرن کر کے آتے ہیں. ایک تو جو واپسی کا ریشو ہے اور واپس آ کے ڈلیور کرنے کا اس کا پیٹرن اور طریقہ کار کیا ہے, کتنے لوگ واقع دن کرتے ہیں یا وہاں سے کچھ لوگ پھر جن ملکوں میں جاتے ہیں وہیں کے ہو کے رہ جانا وہ پسند کرتے ہیں. سو اس ریفرنس میں کیا ریشوز ہیں اور کیا چیزیں آپ کے سامنے
ہے؟ کن کا ایک میکنزم ہے بڑا کنٹرولنگ کا, اس کا وہ آپ کو کچھ پیپر آپ کو ڈاکومنٹ سائن کر کے جانے ہوتے ہیں. سو وہ تو نارملی اگر آپ ٹیچنگ انسٹیٹیوشن سے جاتے ہیں, یونیورسٹی سے پڑھاتے ہوئے جاتے ہیں, لیو لے کے جاتے ہیں, نارملی وہ تو واپس آتے ہیں. مے بی 100% نہیں ہوگا, ہوگا 90% ہو جائے گا ریشو, لیکن واپس آنے کے بعد آپ یہ دیکھیے نا کہ ایک اسٹوڈنٹ جو 4-5 سال تک باہر رہا اور اس کے بعد اس نے آ کے کچھ چیز پروڈیوس کی اور وہ ایک اور انوائرمنٹ سے انفلوئنس ہو کے پاکستان میں آتا ہے, اور جب آتا ہے تو آگے آنے کے بعد آپ کو اس کو کنزیوم کرنے کے لیے, ابزارب کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا کنڈیشن,
یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے
جو کہ اس کینڈیڈیٹ کو یا اس ریسرچر کو واپس آ کے ایک طرح کا جیسے انفیملیئر لوگوں, پھر وہ انفیملیئر سچویشن کے اندر چلا جاتا ہے,
ٹھیک ہے,
ایڈجسٹمنٹ ایک بہت بڑا چیلنج اس کے اپنے لیے بن جاتا ہے کیونکہ اب وہ آپ سے انوائرمنٹ مانگتا ہے, کلاس روم انوائرمنٹ جیسا وہ دیکھ کر آیا ہے, جیسا وہ آبزرو کر کے آیا ہے, تو اٹ ٹیکس ٹائم آلسو کہ وہ آ کے ایڈجسٹ کریں, اور پھر وہ جب آپ ایڈجسٹ نہیں ہوتے تو آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ ہرٹ ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو لوگ واپس آتے ہیں, بے شک بہت اچھی بات ہے کہ وہ آ کے اتنا ہی پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں, وہ لوگوں کو سارا انکلکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کے اپنے پرابلم بھی ہوتے ہیں,
بلکہ ایک طرح سے ان کے لیے وہ پرابلم نئے ہوتے ہیں جب واپس آتے ہیں تو نئے ماحول میں آ جاتے ہیں, اور حالانکہ وہ اسی سے گئے ہوتے ہیں لیکن اس کو نہ اس میں ابزارب ہوتے ہیں اور نہ پھر آف کورس اس کو وہ ڈھال سکتے ہیں نئے اس میں, تو یہ پرابلم ہے. شہزاد احمد ہیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام اسد بھائی, کیا حال ہے؟
خیریت فصلاج
جی. آپ کے پروگرام سن کر بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جو چیزیں میں نے ایم ایڈ اور بی ایڈ میں نہیں سیکھی وہ آپ کے پروگرام کے ذریعے جو آپ کے ماہرین نے ان سے سیکھ رہا ہوں.
بہت شکریہ.
تو یہ ڈاکٹر نور فاطمہ صاحب کو میرا سلام, اور ان سے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ جو کوالٹی آف ایجوکیشن کا مسئلہ ہے پاکستان میں, یہ صرف ہائر سیکنڈری پہ نہیں بلکہ شروع لیول زیرو لیول سے ہم لے لیں ایلیمنٹری لیول سے لے کر ہائر سیکنڈری کی ایجوکیشن تک یہ کوالٹی آف ایجوکیشن کا مسئلہ بنا ہوا ہے, اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟
جی ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے یہ تو بہت لینتھی اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے, لیکن کوئکلی جو آپ اگر رسپونڈ کر سکیں کرنا چاہیں.
جی جی جی, یہ میرا خیال ہے کہ یہ پیرنٹس سے لے کر انسٹیٹیوشن, آپ کے ایلیمنٹری انسٹیٹیوشن, سیکنڈری اور ہائر سے لے کر آن ورڈ یونیورسٹی تک, یہ ایک پورے سسٹم کی ضرورت ہے. ہم نے اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے مارکیٹ میں جو پروڈکٹ دینی ہے وہ کس طرح کی دینی ہے. اگر آپ نے کاپی پیسٹ کی دینی ہے, رٹے کی دینی ہے, اور سوچ کی نہیں دینی, اور ٹیچرز نے بچوں کو سوال کرنے کا رائٹ یا سوال کرنے کا رجحان پیدا نہیں کرنا, اور بچوں نے ہمیں کوشچن نہیں کرنا, تو یہی حال ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ پیرنٹس نے بھی ان کو بتانا ہے کہ آپ نے اپنا اپنے کس طرح سے سوچنا ہے. میرا خیال ہے بہت زیادہ ضرورت ہماری جو ہے نا کانشیسنیس اس چیز پہ جانی چاہیے کہ تعلیم کا الٹیمیٹ, ٹھیک ہے آپ کو جاب بھی چاہیے, لیکن تعلیم کا الٹیمیٹ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سوسائٹی کے اندر ایک باشعور, ایک کنسرن سٹیزن پیدا کرنا ہے, وہ ہم کیسے پیدا کر سکتے.
جی افضل صاحب ہیں چکوال سے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کی ٹیم کو, سارے لسنر کو, پوری انسانیت کو اپنی حفظ و امان میں رکھے.
بہت شکریہ.
میں یہ ڈاکٹر صاحبہ سے, اور پہلے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ پاکستان میں تعلیم کے بارے میں اتنی بات ہمیں کرنے کا موقع دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ سے یہ گزارش ہے کہ کیا ہمارے ملک میں یہ ایکول ایک ہی نصاب, ایک ہی اوپر, مطلب یہ کہ پارلیمنٹیرین سے لے کے اور یہ جہازوں پہ سفر کرنے والوں سے لے کے اور ایک مزدور کا بچہ ایک ہی سلیبس پڑھ سکے گا کہیں؟
فیزیبل ہے یا نہیں ہے؟ حکومتوں کے نعرے اور پارٹیوں کے نعرے تو یہ ضرور ہیں ڈاکٹر صاحب, لیکن کیا پریکٹیکلی یہ ممکن ہے یا نہیں؟ اور باقی دنیا کا بھی ذرا اگر کمپیریٹو انالیسز آپ ساتھ دے سکیں کہ ایک نصاب ضروری کیوں ہے.
ایک نصاب ایکچولی ضروری اس لیے ہے کہ جب بچہ بیسیکلی جاب مارکیٹ میں جاتا ہے تو اس کی جو لیول آف انڈرسٹینڈنگ, لینگویج اور چیزوں کو کمپریہینڈ کرنا, دنیا کی چیزوں کو سمجھنا, وہ ہمارے ہاں سلیبس ٹو سلیبس اس لیے ڈفرینٹ ہو گیا ہے کہ انفارچونیٹلی سلیبس, ایک سلیبس مڈل کلاس اور لوور کلاس, اور ایک سلیبس ایلیٹ اینڈ ایلیٹسٹ آف دی ایلیٹس کے لیے ہو گیا ہے. انفارچونیٹلی ہم نے نالج کو اس طرح سے ڈیوائڈ کر دیا ہے جس طرح سے آپ کے اکنامک کلاسز ہوتی ہیں, ویئر ایز کے ایک ایسے بچے کا جو کہ مزدور کا بچہ, اس کا بھی دنیا کے بہترین نالج تو اتنا ہی رائٹ ہے جتنا کہ ایلیٹ کے بچے کا رائٹ ہے. سو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ ہو گیا ہے. کوئی آپ کی چین اسکولس چل رہے ہیں, کوئی انٹرنیشنل اسکولس ہیں, کوئی آپ کے جو ہیں وہ پبلک سیکٹر کے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر, پھر مدرسہ بھی ایک ہمارے یہاں ایک اور ایلیمنٹ ہے. تو ان سب کو لے کے آنے کے لیے دیکھیں گورنمنٹ کوشش بھی کر رہی ہے, اور اب یہ کم از کم جس طرح سے انہوں نے سوال کیا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو سوال کرنا ہے یہ ایک اسٹیج آئے گی جہاں یہ ہائی پولیٹیکل ایجنڈا کے اوپر یہ آ جائے گا. جب آپ ووٹنگ کریں گے تو آپ اس چیز کو دیکھ کے کریں گے کیا ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایک ہونے جا رہا ہے کہ نہیں. اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس کے اوپر ڈیمانڈ کرنے کی. گورنمنٹ ایکٹ کرتی ہے جہاں آپ کا ڈیمانڈ موجود ہوتا ہے, اور اب مجھے خوشی ہے کہ اس نے صاحب نے کوشچن کیا ہے, اب اس پہ لوگ بات کر رہے ہیں. پہلے تو یہ کوشچن ہی نہیں ہوتا تھا نا کہ جی ہمارا رائٹ ہے کہ ہم ایک اچھی جاب ایک غریب بندہ لے سکتا ہے کہ نہیں.
آگے چل کے جب کمپیریٹو مقابلے کی یا تقابلی ایک فضا بنتی ہے تو وہاں پہ کیلیبر سب بچوں کا یا کم از کم بیک گراؤنڈ ایک جیسا ہو ان کے لیے اپارچونیٹیز. انوائرمنٹ, کلاس روم کا انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. اگر کوئی امیر کا بچہ ہے وہ اپنے لیے ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ لیتا ہے, آف کورس یہاں پہ بھی ڈسپیرٹی میٹر کرے گی, لیکن کم از کم سلیبس کی حد تک اور ٹیچرس کی کوالٹی کی حد تک وہاں پہ وہ فرق زیادہ نہیں ہونا چاہیے. دو کالرس کوئکلی ان کی رائے لیتے ہیں. سفیر ہیں اٹک سے اور گل محمد ثوابی سے. السلام علیکم. جی فرمائیے.
جی تعلیم کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, ہمارا گاؤں کے ثوابی میں ایک چھوٹا سا تقریباً 300-350 پیپل شامل ہے. جی ہمارا کوئی لڑکی بھی اسکول نہیں گیا تھا, ہمارا کوئی بچہ اسکول نہیں گیا تھا, ہمارے سب جو یہ بڑے دعوے کرتے پی ٹی آئی والے ہمارے گاؤں میں مقرر کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ حالت, کالج میں کوئی بچہ نہیں گیا, ہائی اسکول میں کوئی بچہ نہیں گیا.
جی آئیویش جی, ہم بات آپ کی بات اچھی طرح سن سکتے ہیں. آف کورس اتنا ہی سمجھ آیا کہ وہاں پہ دعوے دار ہے خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہے, اور ان کے اسکول میں غالب علم کہہ رہے ہیں کہ ہائی اسکول لیول تاکہ وہ ایجوکیشن نہیں ہے, بچے بچیاں اسٹرگل کریں جتنی سمجھ آ سکے ان کی گفتگو سے. یہ اس میں براہ راست سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے متعلق نہیں تھا, لیکن آپ کو اگر انتظامیہ کسی بھی لیول پہ بیٹھ کے سن رہے ہیں تو اگر دعوے ہیں تو ان کو ایڈریس بھی کرنا چاہیے اور ان کو ثابت بھی کرنا چاہیے. ڈاکٹر نور فاطمہ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے ساتھ آپ موجود رہیں. سامعین ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے صحت زندگی ہے وہ ہمارا سیگمنٹ ہے, اور آج ہم بات کریں گے جو جوان سال لڑکے لڑکیاں ہیں خاص طور پہ جو ٹین ایجرز ہیں ان کے لیے آئیڈیل خوراک کیا ہونی چاہیے, ایسی خوراک کہ جب وہ بڑی عمر میں پہنچیں تو اس کے اثرات ان کو تادیر صحت مند رکھ سکیں. ایک بریک کے بعد.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی, پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام ہے ہمارا آپ کی دنیا, اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے صحت زندگی ہے پہ. اور جیسے ہم نے شروع میں آپ کو بتایا ہے کہ بات ہوگی کہ جو جوان سال لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کے لیے آئیڈیل خوراک کیا ہے ٹین ایج یا اس سے تھوڑے بڑے. سو یہ کیوں امپورٹنٹ ہوتا ہے اس مرحلے میں, یہ زندگی کے اس حصے میں اچھی خوراک, اور وہ کب کہاں تک میٹر کرتی ہے. بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ تادیر صحت مند رہتے ہیں, ہمارے مشاہدے میں ہے کہ لوگ 86 سال کے ہیں لیکن ان کے دانت بھی بڑے مضبوط ہیں اور بالکل ٹھیک ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جیسے کئی لوگ ہیں ان کے دانت بہت کمزور ہو چکے ہیں. اسی طرح اور بھی باقی ہیلتھ کے ایشوز ہیں. سو یہ جو اچھے دنوں میں کھائی گئی خوراک ہوتی ہے اگر اس کے اندر جو بیلنس یا توازن رکھا گیا ہو سو وہ کتنا کارآمد رہتا ہے آخر تک, بات ہم کریں گے اس کے اوپر. ہمارے ساتھ ہیں عائشہ خالد, نیوٹریشنسٹ ہیں یعنی ماہر غذائیات ہیں, اور پاکستان کے اندر مختلف ٹیلی ویژن چینلز اور ریڈیو پروگرامز کے اوپر اس بارے میں اویئرنیس یا شعور بیدار کرنے کے لیے اپنی جہد کرتی رہتی ہیں. عائشہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بتائیے گا, یہی سوال بھی ہے کہ بیسٹ فوڈ فار ٹین ایجرز بوائز اینڈ گرلز, اس میں بھی کوئی الگ سے تخصیص ہے یا نہیں؟ اوور ٹو یو.
اسد, جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا بھی کہ جو ہم خوراک بچپن میں ہمیں کھلائی جاتی ہے, اور جیسے کہ ٹین ایج اور یہ جو بچپن ہے اور اس کے بعد ایڈولیسنٹ ایج, یہ کیسی عمر ہوتی ہے اور عمر کا حصہ ہوتا ہے جس میں جو آپ کی نشو و نما ہے وہ بہت تیزی سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب جیسے سب کو پتا ہے کہ ہائٹ ہے یا بونز ہیں. ٹھیک ہے, بونز آپ کی بڑھیں گی تو ہائٹ آپ اٹین کریں گے ایک حد تک, اور وہ ایک حد تک اور ایک عمر تک بڑھتی ہیں. اور وہ جو ایج ہوتی ہے وہ ٹین ایج ہے, ٹین ایج کے بعد ایڈولیسنٹ ایج تک یعنی 20 سے 22 سال کی عمر تک. اور لڑکیوں کی ہائٹ تھوڑی پہلے کر لیں آپ, 18 سال تک 19 سال تک بڑھتی ہے, اس کے بعد اتنی اس طرح سے نہیں بڑھتی. لیکن اس عمر, یہ جو عمر میں نے بتائی ہے, اس ایک ایج بیکٹ میں ذرا جلدی بڑھتی ہے. تو یقیناً یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایج گروپ ہے, اور اس میں اچھی خوراک کا لینا اور اس میں کچھ چیزوں کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. اور اس میں ڈسپیرٹی, جیسے کہ لڑکے اور لڑکیوں میں اکثر ہمارے ایک سیگمنٹ میں یہ بھی بات ہوئی تھی کہ ڈسپیرٹی کے لڑکوں کو ہم اگر دودھ پلا رہے ہیں یہ سوچ کے کہ جی لڑکا ہے اس نے تو بہت سی چیزوں کا بوجھ سنبھالنا, اور لڑکیوں کو اگنور کریں تو وہ بھی نہیں, یہ چیز ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے, تو اس میں لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں, ٹین ایجرز میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ پانچوں کے پانچوں جو ہمارے فوڈ گروپس ہیں جن میں مین ہمارے پاس آتے ہیں فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس. ٹھیک ہے, پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے اسٹارچی فوڈ. اسٹارچی, اب ظاہر ہے کسی عام انسان کو اسٹارچی کا شاید مطلب نہیں پتا ہوگا. اسٹارچی کا مطلب ہوتا ہے نشاستہ, جو کہ ہمارے پاس آلو میں ہے, بریڈ میں ہے, ہمارے پاس یہ گندم میں ہے. ٹھیک ہے, فائبر اینڈ اسٹارچز جو ہیں وہ ہماری دالوں میں ہے. ٹھیک ہے, اور اس طرح کا سارا, اور پھر یہ جو دال ہے, پلسز ہیں, کیونکہ ان لوگوں کے لیے, ان بچے بچیوں کے لیے جن کا ٹیسٹ شروع سے یعنی ذائقہ بنا دیا جاتا ہے, یا جن ماں باپ کو عادت ہے گوشت نہ کھانے کی, وہ ظاہر ہے وہ پھر بچے بچیاں بھی آگے گوشت, کسی قسم کا گوشت بھی نہیں کھاتے, جنہیں ہم ویجیٹیرینز بھی بولتے ہیں. اور کچھ کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ دودھ بھی بچے نہیں پیتے, ان کو ویگنز بولتے ہیں, کہ ساتھ گوشت کے وہ دودھ اور دودھ کے پروڈکٹس جیسے ڈیری پروڈکٹس, دودھ, دودھ سے بنی اشیاء جس میں ہمارے پاس دہی آ جاتا ہے, اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اس میں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ تو چھوٹ گیا کیونکہ ذائقہ ڈیولپ نہیں ہوا بچپن سے ہی, مگر چونکہ ہڈیوں کو ضرورت ہے کیلشیم کی اور ہمارے پاس کیلشیم کا بہت اچھا سورس ہے دودھ, پھر بچیوں کو جیسے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے آئرن کی, اس کی بہت ایک نیچرل اور آبویس ریزن ہے, ٹھیک ہے, ان کا سائیکل, کیونکہ یہ ایج بھی ایسی ہوتی ہے جس میں آئرن ڈیفیشنسی سے آپ کو چکر آ جانا یا اس طرح سے بہت لو فیل کرنا, کیونکہ اسکول گوئنگ ایج ہے, کالج گوئنگ ایج ہے, آپ کا ایکٹیو رہنا بھی ایٹ دا سیم ٹائم بہت ضروری ہے. ٹھیک, تو اگر ڈیری اور گوشت یہ سب چیزیں ہم اوائڈ کر دیں اور اگر نکالیں تو ہم مطلب بہت سی چیزیں ہیں جو ڈیفیشنٹ ہو جائیں گی. لیکن فار ایگزامپل اگر کوئی انسان یا کسی گھر میں یہ پریکٹس ہے کہ گوشت نہیں کھایا جا رہا, تو وہ متبادل طور پہ پروٹین اپنا پورا کر سکتے ہیں دالوں سے, انڈے سے, اس طرح کی چیزوں سے, جس سے آپ کو فیٹ بھی نہیں ملے گا اور پروٹین بھی بہت اچھی.
دالیں اور انڈا,
دالیں انڈا مچھلی,
ٹھیک ہے,
مچھلی اگر اگین اگر گوشت نہیں کھا رہے, اور اگر گوشت کھا رہے ہیں تو مچھلی کا گوشت, مٹن بیف جیسے چھوٹا گوشت,
لیکن اس میں تھوڑا توازن بھی بتا دیجیے گا عائشہ, کیونکہ ہمارے یہاں دیکھا عام طور پہ یہ جاتا ہے کہ گوشت اگر اویلیبلٹی ہے اس کی تو پھر اس کا جو استعمال ہے اس میں بھی کوئی اس لمحے کم از کم توازن نہیں رہتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت اگر آپ ضرورت سے زیادہ بھی کھا لیں گے تو وہ آپ کی پوری نیڈس پوری جو ہے وہ اس سے ہو جائیں گی. بیسیکلی پروسیس اتنا ہی ہوگا جتنا ایک ٹائم میں ہو سکتا ہے. از اٹ رائٹ؟
میں آپ کو مقدار بتاتی ہوں جو ہماری ریکمینڈیڈ ڈائٹری الاؤنسز ہیں, جسے ہم آر ڈی اے بھی بولتے ہیں نیوٹریشن ٹرم میں. آر ڈی اے گوشت کے حوالے سے یہ ہے کہ ہفتے میں 4-5 بار 6 اونسز
چاہیے,
5-6 اونسز, یہ تقریباً آپ کی ہتھیلی کے سائز کا ایک ڈیک آف کارڈ کے برابر بنتا ہے. اتنا اگر آپ سلائس سا یعنی وہ ایک کٹا ہوا سا وہ حصہ لے لیتے ہیں, یعنی 5 بار لے لیں, 6 بار بھی لے لیں, روزانہ اس لیے نہ کھائیں کیونکہ وہ پھر اس میں ویریشن آ جاتی ہیں کہ جی چربی اتار کے کھائیں تاکہ وہ فیٹی نہ ہو زیادہ. اب گوشت کی بھی تو اقسام ہے کہ جی آپ مٹن کھائیں, بیف نہ کھائیں, اور بیف کھائیں تو اس میں بھی وہ 2-3 بار آپ کھا سکتے ہیں. اگر مچھلی کا گوشت آپ ڈیلی بھی لے لیتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ فیٹی فش یعنی وہ جو سفید سارا حصہ اس کو,
ٹھیک ہے. اچھا عائشہ, سے پہلے کہ میں کال انوالو کروں, مجھے یہ بتائیے گا, اگین آپ نے بیف کی بات کی ہے, اس سے ذرا موضوع ہٹ جائے گا لیکن جنرلی اس کی کنسمپشن کے اعتبار سے, اگر بیف کو پہلے بوائل کر لیا جائے, یا جیسے ویسٹ کے اندر اسٹیکس بنتے ہیں یا باربیکیو ہوتا ہے تو اس میں جو اینیمل فیٹس ہیں وہ برن ہو جاتے ہیں, سو اس کے بعد اس کی افادیت یا اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے, وہ ریڈ میٹ سے اس کی کوئی کیٹیگری تبدیل ہو سکتی ہے, یا وہ اسٹل ریڈ میٹ رہتا ہے اور لیکن کم از کم بوائل ہونے سے اور اس کے جو اینیمل فیٹس ہیں اس کے برن ہونے سے وہ نسبتاً زیادہ بہتر ہو جاتا ہے, کیا کہیں گی آپ؟
دیکھیں, جیسے آپ کو مچھلی کے بارے میں اندازہ ہوگا کہ مچھلی جو ہے وہ جاپنیز اگر ہم کوکنگ میتھڈ دیکھیں اس میں سوشی اور ساشیمی سم تھنگ کوئی ایسا وہ پریپریشن میتھڈ ہے جس میں وہ را فش سرو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. فش کی ایسی پراپرٹیز ہیں کہ فش کو جتنا کچا کھایا جائے اس کی پراپرٹیز, اور وہ کچھ فش کچھ ٹائپس ہیں فش کی. گوشت کا یہ ہے کہ اس کو پکانا اور زیادہ کک کرنا بہتر ہے گوشت کے حوالے سے,
ٹھیک ہے,
کیونکہ گوشت اور پکانے کے بعد جو مرغی کا ہو جائے یا آپ بیف کہہ لیں یا مٹن کہہ لیں, ان کو اگر آپ بوائل کر لیتے ہیں یا آپ اس کو فرائی کر لیتے ہیں, آپ نے اس کو کک کرنا ہے آئیدر وے. اچھا, اب بوائل کا کیوں کہا جاتا ہے کہ اس میں جب ہم فیٹ استعمال کرتے ہیں یعنی آئل سے فرائی کرتے ہیں یا ڈیپ فرائی کرتے ہیں, تو ظاہر ہے ہماری فیٹ کی 2-3 ایکسچینجز چلی جاتی ہیں, کیونکہ لوگ بھی فرائی 2-3-4 چمچ ڈال کے کرتے ہیں پورے کا پورا. کبھی کبھار تو ایسا میں نے دیکھا ہے کہ ہاف کپ کی ایکسچینج چلی جاتی ہے اور وہ اچھا خاصا فیٹ کنزیوم ہو جاتا ہے. بوائل کرنے کو پریفر کیوں کیا جاتا ہے کہ اس میں وہ سٹیمڈ فارم میں یعنی وہ بھاپ والی اور وہ بوائل والی فارم آ جاتی ہے, جو اکثر ہمارے چائنیز کوزین میں بھی استعمال ہوتا ہے نا, جس طرح آپ نے دیکھا اگر رائس میں اور اس طرح فرائیڈ رائس میں بھی وہ ابلا ہوا بھنا ہوا ہلکا سا سوتی کیا ہوا. تو اس میں جہاں تک آپ نے میرا خیال, میں نے جو آپ کو لائک ازیوم آپ کا کوئسچن یہ ہے کہ اس کی نیوٹریشنس ویلیو, رائٹ,
بالکل,
وہ اس کی مینٹین رہتی ہے, بلکہ کک کرنا زیادہ بہتر ہے بجائے کچا کھانے کے. جیسے بھی میں نے مچھلی کی آپ کو مثال دی کہ مچھلی جو ہے اس کو جتنا کچا رکھیں گے اتنا بہتر.
نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گوشت کو گلائیں نہیں, ضرور. میرا کہنے کا مطلب لیٹس سے کہ بیف ہے, اگر آپ نے اس کو تین منٹ چار منٹ ابلتے ہوئے پانی میں ڈالا ہے, وہ ایک دفعہ وہ پانی آپ نے گرا دیا ہے, سو اس کے بعد جب اگلے پانی میں ابل کے تیار ہو رہا ہے تو اس کے اندر جو اینیمل فیٹس ہیں اس کی کہنا چاہیے کہ انٹیک کچھ کم ہو جائے گی, اینیمل فیٹس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, نسبتاً سیف ہو جائے گا, بہتر ہو جائے گا.
نہیں نہیں دیکھیں, بچوں کے لیے تو ہم اس کو ختم نہیں کرنے کو بولیں گے, وہ اس لیے کہ آپ نے یخنی جو اکثر آپ نے بروتھ جسے ہم بولتے ہیں, اسٹاک بھی بولتے ہیں, یخنی بہترین چیز ہے ہڈیوں کے لیے, اور خاص طور پہ پریگننٹ خواتین کو, پریگننسی کے بعد کی خواتین کو, جب وہ ڈلیوری کے بعد کا جو وہ 30-40 دن کا عرصہ ہوتا ہے اس میں یخنی بہت بہترین چیز ہے, جس میں ہمارے پاس یہ فیٹ, پروٹین اور بہت سی اور منرلز اینڈ ایلیمنٹس, وٹامنز آتے ہیں, وہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن ہاں اگین وہ بات آ جاتی ہے کہ کولیسٹرول اگر زیادہ ہے تو یقیناً وہ پانی تو اس میں وہ پیچھے چھوڑ جائے گا نا, فیٹ وغیرہ تو پھر پیچھے ہوگا, وہ اسٹین تو نہیں ہو رہا.
مجھے تین کالرز ہیں ہمارے ساتھ,
ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ یخنی بھی ضرور استعمال کریں, کیونکہ عموماً ہمارے یہاں بیمار کو اور کسی بخار والے بندے کو یا اس طرح سے کسی کا کوئی آپریشن ہوا ہے تو اس کو دیا جاتا ہے, پریکٹسز نہیں ہیں عموماً, مطلب عام پریکٹس نہیں کیا جاتا کہ یخنی دی جائے بچوں.
ٹھیک ہے, میں تین کالز تھے, ایک تو ڈراپ ہو گئے, شاہ محمد مزاری راجن پور سے, طارق شکتائی صاحب ہے ہمارے ساتھ قصور سے, اور اسفند یار نوشہرہ سے. آج ویسے ہمیں پچھلے سیگمنٹ اور اس میں پورے پاکستان سے مختلف علاقوں سے کالز آئی ہیں, پاکستان کے زیر انتظام, کشمیر سے بھی, قبائلی علاقوں سے بھی, اور بلوچستان سے, پنجاب سے بھی. سو طارق شکتائی صاحب فرمائیے گا.
جی جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں سر, میں نے ڈاکٹر عائشہ صاحبہ کی رائے کو انتہائی محترم سمجھتا ہوں. میرا سوال ان سے یہ ہے کہ یہ جو برائلر گوشت ہے, کچھ ماہرین کی رائے کے مطابق ہیپیٹائٹس سی, ٹی بی, یورک ایسڈ اور بہت سے آرٹیکل ایسے آ رہے ہیں اخبارات میں, کیا رائے ان کی کیا ہے کہ جو جس مقدار میں ایزی اویلیبل ہے جب چاہیں لیا جا سکتا ہے, جس بہتات سے یہ برائلر گوشت استعمال ہو رہا ہے, اس کے خطرات کو کم سے کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟
خطرات ہیں بھی نہیں یا نہیں ہیں, یہ بھی پہلے تو سوال یہ ہے, کیونکہ پورے ویسٹ میں بھی کھایا جا رہا ہے, یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی ہے, یہ ہیلتھ کا جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بہت بہتر ہیں. سو جی عائشہ آپ بتائیے گا.
اچھا ان کا کوئسچن جہاں تک میں سمجھ پائی ہوں ایک, یہ وہ بات کر رہے ہیں
کہ برائلر سیف ہے یا نہیں.
سیکنڈلی بات کی انہوں نے یورک ایسڈ, میری سمجھ میں آیا کہ یورک ایسڈ. اچھا یورک ایسڈ بذات خود اگر آپ کو میں بتاؤں اس کا کیمیکلی ایک چیز, کہ یورک ایسڈ پروڈکٹ ہے پروٹین کا, ٹھیک ہے, یعنی جب پروٹین بریک ڈاؤن کرتا ہے تو جا کے جو ریزلٹ نکلتا ہے وہ یورک ایسڈ نکلتا ہے. تو چکن کنزیوم کرنے سے یقیناً یہ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ جب آپ بہت زیادہ چکن کا استعمال کریں گے, وہ برائلر ہو, وہ دیسی ہو, یا کوئی بھی ایسا سورس جس میں پروٹین پایا جاتا ہے, جیسے ہمارے پاس دالیں ہیں, انڈا ہے, جیسے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ یورک ایسڈ کے پیشنٹس کو منع کیا جاتا ہے کہ انڈا, دالیں, گوشت, ان سب چیزوں سے اجتناب کریں, وہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے, وہ صرف برائلر کی وجہ سے نہیں کیا جاتا. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ جو برائلر کی بات ہے نا, دیکھیں اسد, ہمارے پاس جو اوتھینٹک کچھ ادارے ہیں جن میں میں نام بھی نہیں لوں گی, لیکن ایک نام جو کہ پولٹری کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور اس کے بحاف پہ بات کرتا ہے, اسٹیک ہولڈر کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جیسے وہ ایک بات چلی تھی اور ابھی بھی لوگوں کی کچھ یو نو متھس کہہ لیں, آئی ڈونٹ نو, کہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہم انڈیویجولی ایک ایک مرغی کو ٹیکا لگائیں یا انجیکٹ کریں, یو نو. اب مجھے جہاں تک میری ریسرچ ہے یا جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے یا لائف سٹائل چینجز اور جو ڈائٹری پیٹرنز ہیں وہ خراب ہونے کی وجہ سے ہماری ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے. اگر ہم صرف مرغی کی بات کریں, میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں, برائلر ہے یا وہ دوسری مرغی ہے, وہ کنزیوم نہیں کرتے تو بھی ان کے ساتھ وہی سیم مسائل ہیں جو ایک ایسے انسان کے ساتھ ہیں جو مرغی یا کوئی بھی مرغی, کسی قسم کی بھی مرغی یا چکن استعمال کرتا ہے یا اس کا گوشت استعمال کرتا ہے. تو کوئی حتمی فیصلے پر آنا کہ یہ چیز اس وجہ سے ہے, وہ غلط بات ہے. جہاں تک ان کا ایک اور وہ کنسرن تھا کولیسٹرول, کولیسٹرول یہ جو بریسٹ پیس ہوتا ہے نا, جسے ہم چکن بریسٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس والے ایریا میں کولیسٹرول بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے. اور اگر کوئی کولیسٹرول کا مریض ہے تو وہ استعمال نہ کرے, وہ لیگ پیس لے لے, وہ کوئی گردن کا پیس لے لے, وہ کھا لے. جیسے میں نے ابھی بتایا 5 سے 6 اونسز ہفتے میں 3 سے 4 بار آپ مرغی کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس پروٹین کی بہت اچھی سورس ایک مرغی بھی ہے.
ایگزیکٹلی. مجھے اگلے دو کالرز کو شامل کرنا ہے اور 2 منٹ ہمارے پاس. ہمارے ساتھ ہیں اس میں سفیر نوشہرہ سے اور مرید خان میاں والی سے, دونوں کی کالز ایک ساتھ لے لیتے ہیں. جی سفیر. اسفند یار, معافی چاہتا ہوں, اسفند یار ہیں نوشہرہ. جی وعلیکم السلام.
میں ڈاکٹر صاحب سے اصل صاحب معلومات کرتا ہوں کہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں اس یورک ایسڈ کے بارے میں, اس کے کنٹرول کے لیے کچھ ہے کہ کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟
میں بتا دیتی ہوں, میں آپ کو بتا دیتی ہوں.
یہ دوائی تو ہم کھاتے ہیں اس کے لیے, لیکن پھر بھی معمولی سی بدتری سے زیادہ ہو جاتا ہے.
جی
میں بتا دیتا ہوں.
کال جی, اب دوسری کال بھی لے لیتے ہیں. مرید خان امیاں والی سے.
السلام علیکم جناب, سوزگار کر رہا ہوں. میری ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان میں زیادہ تر طبقہ غریب لوگ ہیں, تو غریب آدمی کی متوازن غذا کیا ہے؟ اور دوسرا, یہ جو 8-10 سال ہو گئے ہیں ہمارے پنجاب میں خاص کر چاول لوگوں نے زیادہ کھانے شروع کرتے ہیں, پھول ہو گئے, خراب ہو گئی, اس پر شادیاں ہو گئی, چاول کھانے ہوئے تھے لوگ, اس کے لیے ہمیں بتایا
جناب,
بہت مہربانی.
جی میں عائشہ, 1 منٹ میں اگر آپ سم اپ کر سکیں.
میں سم اپ اس کو جلدی سے کر دیتی ہوں. یورک ایسڈ کے لیے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ انڈا اور چکن اور کسی قسم کا اور گوشت دالیں, ان کو فی الوقت اوائڈ کریں جب تک آپ کا یورک ایسڈ کنٹرول نہیں ہوتا, اور اس کے ساتھ کوئی دوائی لگوا لیں. اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ لگوا لیے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں لگوائی ہوئی تو آپ کسی بھی میڈیکل پریکٹیشنر سے کوئی جنرل فزیشن جو آپ کو ریکمینڈ کر دے. دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ دیہاتی طبقے کے لیے اور اس طرح کے لوگوں کے لیے جو ڈائٹ افورڈ کر سکیں ایک مناسب سی, اس کے لیے دیکھیں دودھ دہی پھل سبزیاں. پھل مہنگا ہے تو جیسے پچھلے دنوں میں کیلا بہت سستا تھا, 2 سے 4 کیلے اگر آپ دن میں لے لیں. سیب کھا لیں, سیب نہیں کھا سکتے تو آڑو کھا لیں, آڑو نہیں کھا سکتے کیلے کھا لیں, جو بھی آپ کے پاس سیزنل فروٹ اویلیبل ہے کوئی بھی موسمی پھل اس کا استعمال کر لیں. دین دودھ کی میں بات کروں گی, دودھ اور دہی اور کوئی بھی ڈیلی پروڈکٹ, اس میں وٹامن ڈی ہے, وٹامن اے ہے, کیلشیم ہے, ڈی ہے, B12 ہے, جو کہ بہت ہی بہترین ہے آپ کے خاص طور پہ ٹین ایجرز کے لیے. تو اس کا استعمال کریں, جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں, جو بھی کچھ اویلیبل ہے, اور سب سے بڑھ کے صفائی ستھرائی کا خیال بہت رکھیں تاکہ آپ بیماریوں سے بچ سکیں, تاکہ بیماریوں سے بچیں اور آپ کا پیسہ آپ کے علاج میں نہ لگے, اور وہاں نہیں لگے گا تو اس کو آپ بچا سکیں گے, آپ اپنے لیے غذا کا انتظام کر سکیں گے جو کہ اچھی ہوگی اور غذائیت سے بھرپور ہوگی.
جی بہت شکریہ عائشہ خالد, آپ ہمارے ساتھ تھیں ماہر غذائیات. اور اپنے لسنر سے ایک بات کہ عائشہ خالد ماہر امور غذائیات ہیں اور وہ ڈاکٹر نہیں کہلانا چاہتی اور ڈاکٹر نہیں ہیں. خاص طور پہ غذا سے متعلق جو چیزیں صحت کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہیں یا صحت کو بہتر بنا سکتی ہیں اس کے اوپر ان کی اسپیشلٹی ہے. بہت شکریہ آپ نے تمام کالرز کا بھی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا, اور عائشہ خالد آپ کے بھی ہم ممنون ہیں. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے اسپورٹس کے اوپر. اسپورٹس میں کرکٹ ورلڈ کپ کی آمد آمد ہے. ہر بندے کے ذہن میں اس وقت سوال یہ ہے کہ ٹیم کون سی بننے جا رہی ہے. ہر بندہ, ہر پلیئر اپنا اپنا جو ہے وہ آئیڈیل ٹیم جو ہے وہ اناؤنس کر رہا ہے, وہ ٹیلی ویژن چینلز ہوں, وہ فیس بک کے اوپر ہوں, وہ بیٹھے ہوں, وہ اپنی اپنی وہ ٹیم بناتے ہیں. یحییٰ حسینی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسپورٹس سینئر اسپورٹس جرنلسٹ ہیں, اینکر ہیں, اور آج ذرا ان کی بھی آئیڈیل ٹیم ہم پوچھتے ہیں. یہ سارے لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کون ہونا چاہیے کون نہیں. آف کورس 15 لڑکوں نے جانا ہے, 23 کا کیمپ ہے, میرے تو کوئی ایک دو فیوریٹ آلریڈی اس میں سے 23 میں سے ڈراپ ہو گئے, اگر انہیں 23 میں سے 15 جانے ہیں تو. لیکن ذرا یحییٰ سے جانتے ہیں کہ کیا تیاریاں چل رہی ہیں. ایک بات اور بھی, میں کرکٹ کے جتنا تھوڑی بہت سوچ بوجھ ہے, پاکستان کی ٹیم اس وقت ورلڈ رینکنگ میں 6ٹے نمبر پہ ہے. غیر ضروری توقعات جو ہیں وہ بھی ٹیم پہ برڈن ڈال دیتی ہیں. اس سے 6ٹے رینکنگ کے اعتبار سے اگر آپ جائیں گے تو ٹیم کو سیمی فائنل بھی نہیں کھیلنا چاہیے. سو سیمی فائنل کا مطلب ہے ٹاپ 4 میں آنا. سو ٹاپ ٹیم سیمی فائنل بھی کھیل جائے اور اس کے بعد تو پھر ناک آؤٹ سسٹم ہوتا ہے, لک بھی اس میں انوالو ہو جاتی ہے, تو ٹیم کو تھوڑا سا انکریج بھی کرنا چاہیے. مشکل حالات سے گزری ہے, 10 سال سے کرکٹ بھی نہیں ہوئی ہے ملک کے اندر. یحییٰ حسینی بہت شکریہ آپ کا. ورلڈ کپ کے لیے کیا تیاریاں جا رہی ہیں, بعد میں ہم آئیں گے کہ آپ کی آئیڈیل ٹیم کیا ہے.
اسد بہت شکریہ آپ کا. اور ورلڈ کپ کے لیے تیاریاں کیا جا رہی ہیں, ورلڈ کپ کے لیے وہی تیاریاں ہیں جو ہر 4 سال پہلے تیاریاں ہوتی ہیں, اور ورلڈ کپ کے بعد یہ کہا جائے گا کہ ٹیم ری بلڈنگ پروسیس سے گزر رہی ہے. اب پرانے کھلاڑیوں کا وقت ختم ہو گیا، اب ہمیں نئے کھلاڑیوں کو دیکھنا ہے، اور آپ نے تو خود خلاصہ کر دیا کہ آپ آئی سی سی کی ون ڈے رینکنگ میں نمبر 6 پر اسٹینڈ کر رہے ہیں، تو کچھ زیادہ امیدیں نہیں رکھے ہیں اس ٹیم سے، لیکن بینگ اے پاکستانی ہمارا دل دھڑکتا ہے اس ٹیم کے لیے، اور دل دماغ کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو آنیسٹلی اسپیکنگ ہم تو یہی چاہیں گے کہ ٹاپ فور میں ہماری ٹیم کو ہونا چاہیے، ورلڈ چیمپئن بننا چاہیے، لیکن وہ کہتا ہے نا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو ایسی نیت لگ نہیں رہی مجھے، انضمام الحق کی نیت میں کھوٹ ہے، آپ کے جو کوچ ہیں مکی آرتھر وہ بالکل اپنا باہر کام کر نہیں رہے، تو ایسی صورتحال میں تو کچھ زیادہ امیدیں آپ کو رکھنی چاہیے نہیں.
سو کن زاویوں پہ سوچا جا رہا ہے؟ کمبینیشن کے اوپر کوئی توجہ ہے کہ یعنی ایک سپیڈسٹر بھی ہو، ایک آل راؤنڈر بھی ہو، پھر فٹنس کے ایشوز بھی چل رہے ہیں، جیسے عماد وسیم کے بارے میں کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ پتہ نہیں وہ فٹ ہو پاتے ہیں یا نہیں ہیں، ریپلیسمنٹس کوئی ذہن میں ہیں ہر پوزیشن کے لیے، یا ایٹ لیسٹ جیسے ٹاپ آرڈر، مڈل آرڈر، لوور آرڈر، اس کے لیے اس اعتبار سے؟ یہ تو ضروری نہیں کہ اگر آپ نے بینچ اسٹرینتھ پہ 3 بیٹس مین بٹھا دیں یا بینچ اسٹرینتھ کے اوپر آپ 4 بالر بٹھا دیں، سو کمبینیشن کے اوپر فوکس ہے،
خواہشات پر ٹیم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسد، اور 2007 میں انضمام الحق آئی سی سی ورلڈ کپ میں ویسٹ انڈیز میں پاکستان ٹیم کے کپتان تھے، اور 7 دن میں وہ ٹورنامنٹ پاکستان کے لیے ختم ہو گیا تھا، پہلے ہم ویسٹ انڈیز سے آ رہے تھے، پھر آئرلینڈ سے آ رہے تھے، زمبابوے سے اگرچہ ہم جیتے تھے لیکن وہ ہمارے لیے کوئی کام نہیں آئی تھی جیت، لیکن اس بار اگر آپ دیکھیں تو انضمام الحق کو 2 سال ہو چکے ہیں، مکی آرتھر کو 2 سال سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، لیکن کوئی تیاری بالکل بھی آپ کو دکھائی نہیں دے رہی، آپ میڈل آرڈر میں شعیب ملک کو لے جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ آخری ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں، تو کارکردگی پر آپ ورلڈ کپ میں لے کر جا رہے ہیں ان پر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بڑے میچ کے بعد پھر رضوان اس ٹیم میں شامل ہوں گے، اور رضوان کو آپ ٹیم میں شامل کریں گے تو آپ کھلائیں گے کدھر رضوان کو؟ پھر خواہشوں پر جب ٹیم بنے گی تو پھر یہ ٹیم پرفارم کر نہیں سکتی.
ظاہر رضوان نے اگرچہ 2 سینچریاں بنائی ہیں، لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کس نمبر پہ کھلائیں گے، کیونکہ اوپر رضوان نے وہاں سینچری سکور کی تھی بابر اعظم کی جگہ پہ سیکنڈ 2 ڈاؤن آتے ہوئے، اب بابر اعظم کو آپ ڈراپ نہیں کریں گے، نیچے رضوان 5ویں یا 6ٹے نمبر کے اوپر، تو شاید یہ ڈلیور نہ کر سکے جو وہاں پہ کیا ہے. سو اب ہمیں ذرا بتائیں کہ آپ کے بیسٹ گیس کیا ہے اور آپ کی خواہش کیا ہے جو اسکواڈ جا سکتا ہے انگلینڈ، اور جو انگلینڈ اسکواڈ جائے گا پہلے 5 میچوں کے لیے وہی ہوگا ورلڈ کپ کے اندر بھی، یا اس میں رد و بدل ہو سکتا ہے ورلڈ کپ کے لیے؟
دیکھیں سر، ورلڈ کپ کے لیے آپ 18 تاریخ کو 15 کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کر رہے ہیں، اور اس میں آپ 23 مئی تک جو ہے وہ رد و بدل کر سکتے ہیں، جو ورلڈ کپ کے لیے 15 کھلاڑی جا رہے ہیں اس میں امام الحق ہیں، فخر زمان ہیں، اس میں حارث سہیل ہیں، بابر اعظم ہیں، اس میں رضوان ہے، اس میں شعیب ملک ہے، محمد حفیظ ہے، شہباب خان ہے، جو میری رائے ہے کہ یہ ٹیم فائنل ہو چکی ہے، عماد وسیم ہے، سرفراز احمد ہے، فاسٹ بولر میں محمد عامر ہے، شاہین شاہ افریدی ہیں، حسن علی ہیں، فہیم اشرف ہیں، اور عثمان خان چلواری، یہ تو ورلڈ کپ کی ٹیم ہے، جو 3 ریزرو کھلاڑی جا رہے ہیں اس میں محمد نواز ہے، اس میں محمد حسین،
محمد نواز، محمد حسین، اور آپ کی آواز کٹ گئی تھی جی،
2 سینچریاں بنائی ہیں کھیلتے ہوئے رضوان نے، تو ان کو تو اب ٹیم ہے، لیکن پہلے ہی میچ میں سینچری بنانے والے عابد علی کہیں آپ کو دکھائی نہیں دیں گے.
عابد علی نہیں ہے اس میں
جی، بالکل بھی نہیں ہے.
اچھا، یہ تو خیر افسوس کی بات آپ نے بتائی ہے. اور رضوان نے گھر سے وہاں پہ سینچری سکور کی ہیں، کوئی اس میں شک نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ ورلڈ کپ کے لیے اور ان کنڈیشنز کے اوپر شاید رضوان اتنے پروڈکٹیو ہوں. اور یہ جو لوور آرڈر میں آپ کو ایک پاور چاہیے، ایک مسلز والا بیٹس مین چاہیے، جو عام طور پہ آصف یا عمر کی طرف نظریں جاتی ہیں، وہاں کیا سوچا جا رہا ہے؟ یا حسینی کی لائن ڈراپ ہوگی، تو آخر میں ہم 2 کالرز اگر ہمارے ساتھ ہیں تو اس کو انگیج کر لیتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یا کی لائن ڈراپ ہو گئی، اور مزید ہم ان کے ساتھ کنیکٹ بھی نہیں کر پائیں گے، اگر ہم کرتے بھی ہیں تو شاید ہمارے پاس وقت بہت کم رہ جائے گا. ورلڈ کپ آف کورس آنے والا ہے، پورے پاکستان کے اندر جو کرکٹ کے فینز ہیں ان کی یہی خواہش ہے کہ بڑی ایک آئیڈیل اور متوازن ٹیم بنے. پلیئرز کے بارے میں لوگوں کی اپنی اپنی چوائسیز ہوتی ہیں، لیکن یہ بات بہرحال 100% اپلائی ہوتی ہے، دنیا کی ہر ٹیم کے اوپر اپلائی ہوتی ہے. اگر آسٹریلین فینس بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ٹاپ 15 کون سے جانے چاہیے، تو وہ ضروری نہیں کہ جو سلیکٹرز سلیکٹ کرتے ہیں وہ اسی کو وہ ریفلیکٹ کر رہے ہوں. سو یہ ایشوز تو رہتے ہیں. بھارت کے اندر بھی ہوں گے، پاکستان کے اندر بھی ہوں گے، اور پھر ان تمام علاقے کے اوپر آج کل خاص طور پہ کرٹیسزم ہے. پچھلے ایک سال میں پاکستان کی ٹیم نے 75 میں سے غالباً 35 ون ڈے جیتے ہیں اور 38 میں اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. پچھلے 17-18 میچز میں بالخصوص پرفارمنس جو ہے وہ بڑی پور رہی ہے. سو دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کیا انگلینڈ کے اندر چیمپئنز ٹرافی جیسی اگر پرفارمنس دے جائے تو وہ ایک چونکا دینے کی اہلیت یا صلاحیت رکھتی ہے. لیکن چونکا پائے گی یا نہیں یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. آخری کالر 10 سیکنڈ کے لیے ہم ایک ہی کال لے سکتے ہیں آخری منٹ. جی السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کریں؟
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
کیا حال سر؟ ٹھیک ہے
سر. 10 سیکنڈ کوئکلی پلیز.
سر جو بھی ٹیم میں نے سنی ہے، جو نام سنے اس میں جنید خان کا مجھے بہت افسوس ہوا ہے. وہ جب بھی اس کو کم بیک کیا ٹیم میں، اس نے بہت ہارڈ ورک کی ہے اور بہت محنت کی ہے، تو اس کو ضرور ٹیم میں ہونا چاہیے سر.
بہت شکریہ آپ کا. سامعین ہمیں پروگرام یہاں پہ ختم کرنا ہوگا. پروڈیوسر ہیں فائزہ بخاری، ایڈیٹر بیجر جلانی اور انجینئر ٹی این وان. اسد حسن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. Oh, oh, oh.